خلیفہ امیر اہل سنت،
تو صدار گے سلامت، تو صدار گے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان راحت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کے خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے سنے بھائیو، الحمدللہ الکریم ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کریں کہ اس نے ہمارے ہاتھوں میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم دیا ہے۔ چونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی بھی ہیں، اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی آخری کتاب ہے۔ اب نہ تو ان کے علاوہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی کتاب آئے گی، بس اب یہ ہے کہ تا قیام قیامت جو ہے وہ یہی دین اسلام ہی رہے گا، یہی احکام رہیں گے، قرآن پاک ہی کی تعلیم رہے گی۔ تو اس پیاری اور سچی کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف صورتوں میں پچھلی امتوں کے سبق آموز واقعات، ان پر نازل ہونے والی نعمتیں، عذابات اور مختلف حیرت انگیز عجائبات اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ تو ان میں سے ایک واقعہ ہے اصحاب کہف کا، اور اصحاب کہف کا واقعہ بھی یہ بھی قرآن پاک کے جو ہے وہ عجائبات میں سے ایک تعجب خیز اور سبق آموز واقعہ ہے، جس کا ذکر قرآن پاک کے 15ویں پارے کی سورہ کہف میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے اور سچے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے، جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی یعنی راہ پانے کے سامان کر۔ تفسیر سراۃ الجنان میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے کہ یہاں سے جو وہ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کا واقعہ شروع ہوتا ہے، اور اسے اللہ کریم نے اپنی عجیب و غریب نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا، کیونکہ اس واقعے میں بہت سی نصیحتیں اور حکمتیں ہیں۔ اسی آیت مقدسہ میں لفظ رقیم کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رقیم اس وادی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف جلوہ فرمائے۔ اب آئیے اس واقعے سے متعلق جو وہ کچھ سنتے ہیں۔ ان کا واقعہ یوں ہے جو تفاصیل میں بیان کیا گیا ہے کہ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم افسوس نامی شہر کے شریف اور قابل احترام لوگوں میں سے ایماندار لوگ تھے، اور ان کے زمانے میں دقیانوس نامی ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا جو لوگوں کو غیر خدا کی عبادت پر مجبور کرتا تھا، شرک کرنے پر مجبور کرتا تھا، اور جو شخص بھی غیر خدا کی عبادت پر راضی نہ ہوتا تو یہ دقیانوس بادشاہ اسے قتل کر ڈالتا تھا، اسے شہید کر دیتا تھا۔ تو اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم یہ دقیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے شہر سے بھاگے، اپنی آبادی سے نکلے اور قریبی ایک پہاڑ میں غار کے اندر پناہ لے لی اور وہیں یہ سو گئے۔ تلاش کے دوران میں بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ تو غار کے اندر ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار کھینچ کر بند کر دیں، یعنی غار جو نا غار کا منہ بند کر دیں تاکہ وہ اس میں بھوکے اور پیاسے جو وہ مر جائیں اور وہ غار ہی ان کی قبر بن جائے اور یہی ان کی سزا ہے۔ تو عاشقان رسول اپنے سنا کہ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کا ایمان کی حفاظت کے معاملے میں کس قدر زبردست ذہن بنا ہوا تھا کہ ان حضرات نے فتنوں سے بچنے اور سلامتی ایمان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے غار میں پناہ لینا تو گوارا کر لیا، مگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ فتنوں کے زمانے میں یا جہاں فتنے ہیں اس جگہ سے علیحدگی اختیار کرنا ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب فتنے ہوں گے جن میں بیٹھا ہوا کھڑے شخص سے اچھا رہے گا اور کھڑا شخص چلنے والے سے اچھا رہے گا اور چلنے والا شخص دوڑنے والے سے اچھا رہے گا۔ جو اس فتنے کی طرف جھانکے گا تو وہ اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا، تو جسے بچاؤ کی کوئی جگہ یا پناہ گاہ ملے تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں پناہ لے لے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ بیٹھنے سے مراد ہے کہ ان فتنوں سے الگ تھلگ رہنا، ان سے بالکل واسطہ تعلق نہ رکھنا، یہ ذریعہ ہوگا فتنوں سے حفاظت کا کہ وہ نہ فتنوں کو دیکھے گا نہ ہی ان کا اثر لے گا۔ اور کھڑے ہونے سے مراد ہے دور سے انہیں دیکھنا، ان پر خبردار اور مطلع ہونا، اور چلنے سے مراد ہے ان میں مشغول ہونا مگر معمولی طور پر، اور دوڑنے سے مراد ہے ان میں خوب مشغول ہونا۔ تو یہ عاشقان رسول کا دیکھا جائے تو آج بھی نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر میں لگے رہیں، اور فتنوں سے حفاظت اور سلامتی ایمان کے لیے اصلاح امت کی کوششوں میں مصروف تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں تو انشاءاللہ الکریم فتنوں سے ہم محفوظ رہیں گے۔ کیونکہ جو جانور جو بکری اپنے ریوڑ میں رہتی ہے نا تو بھیڑیا اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، جو بکری جیسے اپنے ریوڑ سے علیحدہ ہوتی ہے تو بھیڑیا اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ لہذا جب ہم اچھے ماحول سے رہیں گے، اچھے ماحول سے وابستہ رہیں گے، دینی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم بچنے کی جو نا وہ بہت ساری تدبیریں ہو جائیں گی۔ اور دوسرا ایک ایمان کی حفاظت اور ایمان پر خاتمہ بالخیر کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور جو اس کے لیے مخصوص اوراد و وظائف ہے وہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ آئیے ایمان کی حفاظت کے متعلق چند اوراد و وظائف سنتے ہیں۔ ایک شخص سید اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی کے بارگاہ میں حاضر ہو کر ایمان پر خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کا طالب ہے، ان کے عرض کی کہ آپ جو ہے وہ میرے لیے دعا کریں کہ میرا ایمان سلامت رکھے اور میرا خاتمہ بالخیر ہو ایمان کے ساتھ۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے لیے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ روزانہ 41 بار صبح یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت، اول آخر ایک ایک بار درود شریف، نیز ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ سوتے ہوئے اپنے سب اورات کے بعد، یعنی بندہ جب سونے لگتا ہے بات چیت وغیرہ سب بند ہو گئے اب کوئی بات نہ کرے اور اس کے بعد سورہ کافرون پڑھ لے اور اب اس کے بعد کوئی کلام وغیرہ نہ کرے، نہ ہی کوئی پڑھے کچھ اذکار وغیرہ اور نہ ہی کوئی بات چیت کرے۔ اگر دوبارہ اس نے بات چیت کر لی یا کوئی کلام وغیرہ پڑھ لیا یا اٹھا تو اسے چاہیے کہ دوبارہ جو ہے وہ سورہ کافرون جو ہے وہ اس کی تلاوت کر لے کہ خاتمہ اسی پر ہو انشاءاللہ الکریم، خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور مزید یہ کہ 3 بار صبح اور 3 بار شام اس دعا کا ورد رکھیں، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ تو یہ ایمان کی حفاظت کے جو نا وہ اوراد و وظائف میں نے چند عرض کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے وہ لازمی کرتے رہے کہ اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ خیر، ہم جو ہے وہ اصحاب کہف کا واقعہ سن رہے تھے۔ تفسیر سراد الجنان میں ہے کہ دقیانوس بادشاہ نے اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کو جو ہے وہ بلاک کرنے کا یہ کام، جس کے سپرد کہتے نہیں ان کے جو غار کے جو دیوار لگانے کا کام جس کو سونپا تھا، جس کی ڈیوٹی لگائی تھی، تو وہ شخص ہے نا وہ صالح تھا، وہ نیک تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے ان اصحاب کے نام، کیونکہ اس کو تو پتا تھا کہ کیا کیا نام ہے اور کیا کیا کتنی تعداد ہے، ان کے نام اور ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ کہ یہ بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، کہ بادشاہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو کفر پہ مجبور کر رہا تھا، شرک پہ مجبور کر رہا تھا، تو صرف بچنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ یہاں پناہ لیے اور اب اسی کے حکم پر جو ہے یہاں دیوار کھڑی کی جا رہی ہے۔ تو اس نے 2 تختیاں لکھوا لی، ایک تختی اس نے جا دیوار اس نے شروع کی تھی نا، دیوار کی چنائی وہاں پہ لگا دی اندر، اور ایک تختی اس نے شاہی خزانے میں رکھوا دی۔ یہ پورا واقعہ لکھ کر، اب چونکہ ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، کچھ عرصے بعد دقیانوس بادشاہ یہ ہلاک ہو گیا، مر گیا، یہ زمانے گزرتے رہے، بادشاہتیں بدلتی رہی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک نیک اور صالح بادشاہ وہاں مقرر ہوا جس کا نام تھا بے دروس۔ ان بادشاہ نے جو ہے نا وہ 68 ایئرس جو ہے نا وہ حکومت کی، 68 سال، اور اس بادشاہ کے دور حکومت میں یہ وہ ایک فتنہ فساد پیدا ہوا، ایک فتنہ برپا ہوا۔ ہوا یوں کہ بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا جو ہے نا وہ انکار کہنے لگے، کہنے لگے قیامت نہیں آئے گی، چونکہ قیامت کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے، تو وہ جو اس کے منکر ہو گئے۔ اب بادشاہ بڑا ٹینشن میں آ گیا کہ یہ میری رعایا میں کیا ہو گیا، کہ میری مملکت میں کیا ہو گیا، کہ ایسے لوگ آ گئے کہ جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، جبکہ ہر نبی نے جو ہے وہ تو وہ کہتے ہوئے کہ قیامت آئے گی، اور ہر نبی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی تھی۔ چنانچہ بادشاہ نے جو ہے اپنے آپ کو ایک تنہا مکان میں بند کر دیا اور اس نے گریہ وزاری کرتے ہوئے روتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ یا رب عز و جل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما کہ جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو جائے۔ اب اسی زمانے میں، اسی بادشاہ کے دور میں، بیدروس کے دور میں، ایک شخص نے اپنی بکریوں کو، چونکہ وہ شخص بکریاں جو چراتا تھا، تو اس نے جو نا وہ اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے لیے اسی غار کا اس نے انتخاب کیا کہ جس میں اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم موجود تھے. اور پھر ایک بار اس نے کیا کیا کہ چند لوگوں کے ساتھ مل کر وہ جو دیوار تھے اس نے دیوار توڑ دی اس چرواہے نے. جب دیوار گری تو اس کے بعد جو ہے وہ دیوار گرانے والوں پر ایک عجیب و غریب ہیبت طاری ہو گئی، خوف طاری ہو گیا، اور وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے. اب اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم، یعنی 300 سال کے بعد کی بات ہے، دقیانوس بیدروس کے دور میں، اب اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے خوشی خوشی اٹھے، ان کے چہرے تر و تازہ تھے، طبیعت خوش اور زندگی کی تازگی جو ہے وہ تر و تازگی بدستور برقرار تھی. ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اب یہاں یہ دیکھیں کہ جو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے تو اللہ کریم غیب سے اس کی حفاظت کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ عقلیں جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہیں. اور کیونکہ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم بھی جو ہے وہ اپنے دین و اسلام کی حفاظت کی خاطر جو لوگوں سے انہوں نے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے غار میں پناہ لی تھی، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے غار کو ایک خاص ہیبت بخش کر ان کی حفاظت فرمائی کہ کوئی ان تک جا نہیں سکتا تھا. اب اس غار کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ روم کے سفر میں اصحاب کہف کے غار کے پاس سے گزرتے وقت اس غار میں داخل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کیا اور یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اے سننے والے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور ان سے ہیبت میں بھر جائے. خیر اصحاب کہف نے جاگنے کے بعد سب سے پہلے ایک دوسرے کو سلام کیا اور پھر نماز ادا کی، تو ان کے اس عمل سے معلوم ہوا کہ سلام و نماز جو ہے وہ بہت پرانی عبادتیں اور الحمدللہ کریم اسلام میں بھی انہیں ایک خاص اہمیت و فضیلت حاصل ہے. جیسے سلام کو اہمیت حاصل ہے کہ یہ جو ہے وہ پیاری پیاری سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب قرار دیا گیا کہ اگر کوئی جواب نہیں دیتا تو گناہگار ہوگا. اور نماز ہم پر ویسے 5 وقت کی نماز فرض ہے. آئیے سلام و نماز کی ترغیب پر جو وہ دو مشتمل جو وہ احادیث مبارکہ سنتے ہیں. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سلام عام کرو سلامتی پاؤ گے. اور نماز کے متعلق ارشاد فرمایا، اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں اور ان کے بارے میں اپنے آپ سے عہد کیا ہے کہ جو انہیں پابندی کے ساتھ ان کے وقت میں ادا کرے گا اسے جنت میں داخل کروں گا اور جو ان کو پابندی کے ساتھ ادا نہ کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ سلامتی حاصل کرنے اور جنت پانے کے لیے سلام کی سنت عام کریں اور 5 وقتہ نماز با جماعت کی پابندی کرتے رہیں. تو آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. 5 نمازیں با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم. اللہ کریم اس نیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جن کی نمازیں چھوٹی ہیں، جن پر قضا رہتی ہے، چونکہ نماز کا مسئلہ یہ کہ اب تو جن کی جتنی نمازیں چھوٹی ہیں نا تو ان کی قضا کرنا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، تو لہٰذا اس کا حساب لگا کر جو ہے وہ قضا کر لی جائے. اور قضا کے لیے، قضا عمری کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے میرے سنت کا رسالہ ہے قضا نمازوں کا طریقہ، جو کہ نماز کے احکام نامی کتاب میں موجود ہے. تو یہ عاشقان رسول اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم نے نماز سے فارغ ہو کر یملیخہ سے کہا کہ آپ جو ہے وہ باہر جائیں اور بازار سے کچھ کھانے کا لائیں، اور یہ بھی خبر لائیں کہ دقیانوس بادشاہ کا ہم لوگوں کے بارے میں اب کیا ارادہ ہے۔ چنانچہ یملیخہ یہ بازار میں گئے تو انہوں نے شہر کے دروازے پر اسلامی علامت دیکھی، اور وہاں جو نئے نئے لوگ دیکھے، اب یہ دیکھ کر انہیں تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ کل تک تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا جبکہ آج جو وہ اسلامی علامتیں ظاہر ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد یملیخہ جو ہے وہ تندور والے کے پاس گئے اور کھانا خریدنے کے لیے جو ہے وہ اسے جو کھانا خریدا تو اسے جو سکہ دیا وہ دقیانوس کے دور کا تھا، 300 سال پرانا تھا، تو یہ سکہ دیا جس کا رواج جو ہے وہ 300 سال پہلے ہی تھا، اب تو ختم ہو چکا تھا، اور اس سکے کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تو بازار والوں نے خیال کیا، انہوں نے سوچا کہ یہ لگتا ہے کہ پرانا خزانہ جو ہے نا وہ یہ یملیخہ کے ہاتھ آ گیا ہے، کہنی یہ کہ معاذ اللہ انہوں نے جو ہے نا وہ شاہی خزانے سے یہ خزانہ چورایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ یملیخہ کو پکڑ کر جو حاکم وقت تھے ان کے حوالے کر دیا۔ اب جو حاکم وقت جو تھے وہ بھی نیک شخص تھے، تو اس حاکم نے جو گورنر تھے ان سے پوچھا کہ یہ خزانہ جو ہے نا یہ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ خزانہ تو کہیں نہیں ہے، یہ تو ہمارا اپنا روپیہ ہے، ہمارا اپنا سکہ ہے، ہمارا اپنا مال ہے۔ تو حاکم نے کہا کہ یہ بات کسی طرح بھی قابل یقین نہیں ہے کہ میں آپ کی بات نہیں مان سکتا کہ یہ 300 سال پرانی رقم، 300 سال پرانے سکے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا، ابھی اس کا تو چلن ہی نہیں، تو چلتا ہی نہیں ہے، تو تمہارے پاس کیسے آئے گا، تم کہہ رہے کہ ہمارے سکے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ یقین نہ کرنے والی بات ہے، کیونکہ اس میں جو سال لکھا ہوا ہے وہ 300 برس سے زیادہ کا ہے، چونکہ اس میں سال بھی لکھا ہوا تھا، اور آپ لوگ نوجوان ہیں، تو یہ میچ نہیں ہو رہا۔ اور کہا کہ حاکم وقت نے کہا ہم تو بوڑھے ہیں اور تم جوان ہو، تمہارے پاس 300 سال پرانا سکہ کہاں سے آ گیا، یہ کرن سے کہاں سے ہے۔ اب یملیخہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں جو دریافت کروں وہ آپ سچ سچ بتاؤ، حاکم سے کہا، تو اس سے جو ہے نا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اب جو یملیخہ نے ان حاکم سے پوچھا، جو گورنر تھے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کس حال میں ہے، تو گورنر نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے، سینکڑوں برس پہلے ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے جس کا نام دقیانوس تھا۔ اب یملیخہ نے کہا کہ کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں، اور میرے ساتھی قریب کے ایک پہاڑ کے ایک غار کے اندر جو ہے وہ پناہ لیے ہوئے ہیں، چلو میں تمہیں سے ملا دیتا ہوں۔ اب جو حاکم وقت جو تھے، گورنر اور شہر کے سردار اور ایک کثیر اجدہام، کثیر لوگ جو ہے نا وہ ان کے ہمراہ جو ہے نا وہ غار کے کنارے پہنچے۔ ادھر اصحاب کہف جو تھے یملیخہ کے انتظار میں تھے۔ اب جب انہوں نے اتنے سارے لوگوں کے آنے کی آواز سنی تو یہ سمجھے کہ یملیخہ جو نے یہ پکڑے گئے، یہ گرفتار ہو گئے، اور دقیانوسی فوج جو ہے وہ ہماری تلاش میں آ رہی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالی کی حمد میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں شہر کے لوگ پہنچ گئے اور یملیخہ نے بقیہ حضرات کو اندر آ کر جو ہے وہ جو دیگر جو اصحاب کہف تھے، ان کے علاوہ جو 6 تھے، ان کو جو تمام قصہ سنایا۔ اب ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالی کے حکم سے اتنا طویل زمانہ، یعنی 300 سال سے بھی زیادہ عرصے تک ہم سوئے رہے، اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی بنے۔ اب جب گورنر غار کے کنارے پہنچے تو انہوں نے تانبے کا ایک صندوق دیکھا، ایک باکس دیکھا، تو اسے کھلوایا اس باکس کو، کیونکہ وہی کہ جس نے دیوار کھڑی کی تھی نا اس نے جو نا وہاں رکھا تھا وہ تختی اس صندوق میں، اس کو کھلوایا تو اب اس میں سے وہ تختی برآمد، وہ تختی نکل آئی اور اس تختی میں اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے کتے کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اب ان کے نام کیا ہیں یہ ہم سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد جانتے ہیں۔ اصحاب کہف کی تعداد سات ہے جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: مقصل مینا، یملیخہ، مرتونس، بینونس، سارینونس، زنوانس، کشفی، تتنونس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور آٹھواں ان کا کتا جس کا نام قطمیر ہے۔ اور ان کے جو ہے وہ اصحاب کہف کے ناموں کے جو ہے نا وہ فوائد و خواص بھی بیان کیے گئے ہیں، آئیے اس حوالے سے ہم سنتے ہیں۔ بن کو لے کے اگر یہ نام لکھ کر دروازے پر لگا دی جائے تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے، سرمائے پر رکھ دیا جائے یعنی مال پر رکھ دیا تو مال چوری نہیں ہوتا، اگر غلے میں رکھ دیا جائے۔ کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوتی، بھاگا ہوا شخص ان کی برکت سے واپس آ جاتا ہے۔ کہیں آگ لگی ہو اور یہ نام کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیے جائیں تو اللہ تعالی کے حکم سے آگ بجھ جائے گی۔ تو یہ جو ان کے نام کی جو ہے وہ برکتیں۔ خیر، اصحاب کہف کے صندوق سے نکلنے والی تختی میں ان کے ناموں کے علاوہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزیں ہوئے۔ دقیانوس نے خبر پا کر دیوار سے انہیں غار میں بند کر دینے کا حکم دیا، اور ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں تاکہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ ان کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ اب یہ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور وہ لوگ اللہ کریم کی حمد و ثنا بجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی کہ جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ اب حاکم شہر نے فوراً اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی، چنانچہ اب بادشاہ بھی، کیونکہ یہ صالح بادشاہ تھے، نیک تھے، یہ جو ہے وہ بقیہ معزز لوگوں اور سرداروں کو لے کر ادھر حاضر ہوئے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں جو ہے وہ سجدہ کیا، شکر ادا کیا، اللہ کا صدا شکر ادا کیا کہ اللہ کریم نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ اور اصحاب کہف نے جو بادشاہ سے معانقہ کیا یعنی گلے ملے اور فرمایا کہ ہم تمہیں اللہ کے سپرد کہتے ہیں، والسلام علیکا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کریم تیری تیرے ملک کی حفاظت فرمائے اور جنات و انسانوں کے شر سے بچائے۔ بادشاہ بھی کھڑا ہی تھا، یہ بیدروس بادشاہ بھی کھڑے ہی تھے کہ وہ حضرات دوبارہ غار کی طرف لوٹے اور سو گئے اور اللہ تعالی نے انہیں جو وہ وفات دے دی۔ اب بادشاہ نے درخت کی لکڑی کے صندوق میں ان کے جسموں کو محفوظ کیا، ان کے جو اجسام تھے ان کو محفوظ کیا، اور اللہ تعالی نے رعب سے ان کی حفاظت فرمائی کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہاں پہنچ سکے۔ اور پھر جب بادشاہ نے غار کے منہ پر، غار کے پاس جو ہے وہ ایک مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک خوشی کا دن معین یعنی مخصوص کر دیا کہ ہر سال لوگ عید کی طرح وہاں آیا کریں۔ تو یا عاشقان رسول، آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ سنا کہ دیکھیں کہ یہ حضرات جو ہے وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے اپنے کیا کہتے اپنی بستی سے انہوں نے ہجرت کی تھی اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کہیں محفوظ مقام پر جو ہے وہ وہیں ٹھہر گئے تھے، اور چونکہ اللہ والے تھے اور اللہ تعالی نے پھر ان کی حفاظت فرمائی، تو لہذا پتا چلا کہ ہمیں جو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے رہنا چاہیے. یاد رہے ہم جو ہے وہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. ہماری اکثر یہ ہے کہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, یاد رہے کہ مسلمان تو آئے ہیں, ایک شخص مسلمان تو آئے مگر یہ کنفرم نہیں کہ مسلمان ہو کر ہی جائے. تو لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا رہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ جسے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی تو خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان برباد ہو جائے. تو لہذا ہم جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں, اپنے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنے کاروبار کی حفاظت کرتے ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کہ مال آنے جانے والی چیزیں آنے جانے والی چیزیں, اس سے کئی زیادہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. یہ جو اصحاب کہف کا جو ہم نے واقعہ سنا, اس سے ہمیں جو ہے وہ تین باتیں ملی. ایک یہ کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا یہ حق ہے, اور اصحاب کہف کا واقعہ اس کی نشانی اور دلیل ہے. اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ واقعہ جس کتاب میں موجود ہے وہ ہے قرآن کریم. تو چونکہ قرآن کریم پر الحمدللہ کہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اور جو بیان ہوا وہ حق ہے. مگر ایک میں کہ ہمارا ایمان تازہ ہو, ہمارا جو ہے اس پہ ایمان اور مضبوط ہو, تو قرآن پاک کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا. اور یہ دنیا میں ایک واحد کتاب ہے کہ جو ہمارا بچہ اس سے حفظ کر لیتا ہے. اچھا, لائن بائی لائن نہیں, حرف بہ حرف نہیں, نقطہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا, سو اس طرح یاد کر لیتا ہے. تو یہ ہے قرآن پاک کا معجزہ. اچھا, پھر اگر دیکھیں تو کفار نے ہر دور میں اسلام کے خلاف سازشیں کی. کس طرح جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ حالات و واقعات ہوئے, تو کیا انہوں نے قرآن پاک میں تبدیلی کی کوشش نہیں کی ہوگی, یقیناً کی ہوگی. مگر اس قرآن پاک میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے. اور یہ قرآن پاک ہی میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد, جو کہ مفہوم میں عرض کرتا ہوں کہ چونکہ پچھلی کتابوں میں جو پچھلی آسمانی کتابیں تھیں, تورات شریف, انجیل مقدس اور زبور شریف, ان پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, تو ان میں جو ہے وہ غیر مسلموں نے تبدیلیاں کی, مگر قرآن پاک میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. اچھا, پھر دیکھیں کہ قرآن پاک پڑھنے کا ایک اپنا لطف ہے, ایک اپنا مزہ ہے, کہ عام کتاب جو اسے بندہ پڑھ نہیں سکتا, قرآن پاک اس کو پڑھ لیتا ہے, بچہ اسے یاد کر لیتا ہے. اب قرآن پاک کے جو چوتھائی حصے کی کتاب لائیں گے نا, اس کے چار حصے کریں, پھر اگر کوئی اتنی کتاب ہو, میں خیال دنیا میں کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ اتنے لوگوں نے جو نا اس کتاب کو حرف حرف یاد کیا ہو. تو یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ اتنے لوگوں کو یہ یاد ہو جاتی ہے, اسے یاد کرنا بھی آسان ہے. بچہ تو بچہ, بڑا بھی اسے یاد کر سکتا ہے. جو ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, سورہ فاتحہ یہ قرآن سورت ہے, ہم سب یاد کر لیتے ہیں, سب کو یاد ہے, جو حافظ نہیں ہے اس کو بھی یاد ہے. اور کوئی بھی ایک سورت وہی بھی یاد رکھنا لازم, چونکہ نماز کیسے ہوگی, نماز کے لیے ضروری ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ یعنی قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ ہر مسلمان جو بھی نمازی ہے وہ حرف بحرف یاد کر لیتا ہے. تو یہ ہے قرآن پاک کی شان. جب پھر دیکھیں کہ اس کتاب کا پروٹوکول, کہ اس کو کوئی بے وضوحات نہیں لگا سکتا, نہیں گناہ, بے وضوحات اس کو نہیں لگا سکتے, کہ اس کو جو ہے وہ صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگائیں گے, جو با وضو ہوں گے وہی ہاتھ لگائیں گے, اور کوئی نہیں. اچھا, پھر دیکھیں کیسی پیاری کتاب, کہ اس کا دیکھنا, اس کی زیارت کرنا یہ عبادت ہے, اس کو پڑھنا یہ عبادت ہے, سو ہاتھ میں پکڑنا, ہاتھ سے چھونا یہ بھی عبادت ہے. تو لہذا ایسی پیاری کتاب جو ہمیں ملی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں, کیونکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رکھتے تو ہیں یہ کتاب, مگر بہت کم ہی اس کی زیارت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, گھر میں رکھنا بھی جو ہے وہ باعث خیر و برکت ہے, مگر اس کو کھولیں, اس کی تلاوت کریں اور ثواب حاصل کریں. اور یہ بھی یاد رہے کہ اس کی تلاوت جو ہے وہ جب کی جائے گی تو وہ صحیح مخارج کے ساتھ کی جائے گی, جس طرح قرآن پاک نازل ہوا اسی طرح کی جائے گی. اسے حدیث پاک میں نا اقرا القرآن بلحون العرب, کہ قرآن جو ہے وہ اسے عربی لبو لہجوں میں پڑھو. اسے ہا اور ہا میں فرق, عین اور الف میں فرق, عین اور الف میں فرق, خا اور جم کھا کھانے والا کھانا, ان دونوں میں فرق ہے, سین اور صاد میں فرق ہے, تو اور تا میں فرق ہے. تو یہ فرق رکھنا ضروری ہے. اور حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تو میں بہتر وہ ہے کہ جو اس کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے. تو لہذا اگر مخارج کے ساتھ پڑھنا نہیں جانتے تو خود بھی مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھیں اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ پڑھنا سکھائیں. الحمدللہ کریم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں قرآن پاک جو ہے وہ مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھایا جاتا ہے, اور جو اسلامی پڑھتے ہیں تو وہ پھر آگے دیگر کو جو ہے وہ پڑھاتے بھی ہیں. دیکھیے اس میں شرمانے کی بات نہیں, ہو سکتا ہے شیطان یہ وسوسہ دے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اب اتنا بڑا ہو کہ یہ پڑھنا شروع, کوئی بات نہیں کہ شیطان کو اس بات کا اس وسوسے کا یہ جواب دیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے زمین کے اندر جانے سے پہلے پہلے ہمیں یہ توفیق مل گئی. اچھا دوسرا یہ کہ کرامت اولیاء حق ہیں, اور اصحاب کہف جو ہے یہ بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے ہیں, بنی اسرائیل کے ولی ہیں. اور یہ جو 300 سال سے زیادہ عرصہ تھا سہرے, یہ ان کی کرامت تھی. اور اتنا عرصہ بے غذا اور فنا نہ ہونا, بے غذا سونا اور فنا نہ ہونا, یہ بھی ایک یقیناً کرامت ہے. اور تیسری بات یہ پتا چلی کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب قرب میں مسجدیں بنانا اور ہر سال ان کا عرس بنانا ہرگز ممنوع نہیں, بلکہ نیک لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے. جیسا کہ صدر فاضل سید محمد مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی واقعے کی روشنی میں یا اصحاب کہف کے واقعے کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب مسجدیں بنانا اہل ایمان کا قدیم طریقہ ہے, کہ بزرگوں کے قرب میں برکت حاصل ہوتی ہے, اسی لیے اللہ والوں کے مزارات پر لوگ حصول برکت کے لیے جایا کرتے ہیں, اور قبروں کی زیارت سنت اور ثواب کا باعث ہے. خود خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال کے شروع میں شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کو تشریف لے جاتے اور ان کے لیے دعا فرماتے کہ سلامتی ہو تم پر راہ حق میں تمہارے صبر کرنے کے سبب, اور کیا ہی اچھا ہے آخرت کا گھر جو تمہیں اس کے بدلے میں عطا ہوا. اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کا عرس منانا اس حدیث پاک سے ثابت ہے, یہ شہدائے احد والی. اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے آستانوں کے برابر مسجد بنانا اور برکت کے لیے وہاں نمازیں پڑھنا قرآن شریف اور بہت سی احادیث سے ثابت ہے, کہ سورہ کاف میں ہے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا, قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ انوار اور اکثر صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزارت کے پاس جو ہے وہ مسجدیں ہیں. اور یہ خود صحابہ کرام علیہ رضوان یا صالحین نے بنائی, اور اب جو ہے وہ مزارت اولیاء کے پاس اب بھی مسلمان جو مسجدیں بناتے ہیں, اور کیونکہ مقبولوں کے قرب میں نماز جو ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے, اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کے قرب میں جو وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو ہم اپنے بیان کا جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اے خلیفہ امیر اہل سنت،
تو سدار گے سلامت، تو سدار گے سلامت، تجھ پر ہو رب کی